بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمسلمين تضعفين من الرجال والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جہاد نہیں کرتے ہو جنہیں کمزور بنا کر رکھا گیا ہے، اور جو برابر دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں اس قریے سے نجات دے دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے کوئی سرپرست اور اپنی طرف سے مددگار قرار دے دے۔ ایمان والے ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ ہمیشہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، لہٰذا تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر بہت کمزور ہوتا ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اب بات سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. قاری تھے جناب علی پرہیزگار، جو سورہ نساء کی آیت نمبر 75 اور 76 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے. عزیز سامعین، ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہے. سامعین، آپ ریڈیو تہران کے ماضی میں نشر کیے گئے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر بھی سن سکتے ہیں. اسی طرح سہر ٹی وی کے مختلف پروگرام، من جملہ لائیو نشریات، نیوز بلٹن، سماجی سیاسی موضوعات پر ڈرامہ سیریلز، فلمیں اور دوسرے بہت سارے پروگرام بھی آپ ہماری اس ویب سائٹ کے ذریعے سے ملاحظہ فرما سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سامعین، اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل. سب سے پہلے آپ عالمی خبریں سنیں گے. عالمی خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نشر ہوگی، اور نعت رسول مقبول کے بعد آپ سن سکیں گے پروگرام اسلام پلس، اور آخر میں دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف نشر کی جائے گی. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، سماعت فرمائیے عالمی خبریں. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. اسلامی جمہوری ایران کی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ویانا مذاکرات میں ملت ایران کے حقوق و مفادات کا حصول اور تمام پابندیوں کا خاتمہ لازمی ہے. پاکستان کے نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی نادرا نے ڈیٹا ہیکنگ سے متعلق ایف آئی اے عہدیدار کے بیان پر برہمی کا اظہار کیا ہے. ہندوستان میں مرکزی حکومت نے پارلیمنٹ کے سرمایہ اجلاس کے پہلے ہی دن متنازع زرعی قوانین کی منسوخی کا بل پیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے. روس، چین اور ہندوستان کے وزراء خارجہ نے سہ فریقی اجلاس کے اختتامی بیان میں یورپ اور امریکہ کی جانب سے ان کی پالیسیوں کی مخالفت کا اعلان کیا ہے. اور سعودی عرب کے جنگی طیاروں نے ایک بار پھر یمن کے دارالحکومت صنعاء کو وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنایا ہے. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ویانا مذاکرات میں ملت ایران کے حقوق اور مفادات کا حصول اور تمام پابندیوں کا خاتمہ لازمی ہے. وزیر خارجہ امیر عبداللہ یان نے جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب اپنے عہدے کے 100 دن مکمل ہونے پر وزارت خارجہ کی کارکردگی پر مشتمل ایک رپورٹ پیش کی، جس میں ایٹمی سمجھوتے سمیت مختلف موضوعات کا ذکر کیا. ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہ یان نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ہم مذاکرات اور سمجھوتے کے حصول کے سلسلے میں پوری طرح سنجیدہ ہیں، زور دے کر کہا کہ اسلامی جمہوری ایران کا واضح موقف یہ ہے کہ مذاکرات کی میز پر ایران کے مفادات حاصل ہوں اور پابندیاں ختم ہوں. وزیر خارجہ نے اس رپورٹ میں جامع ایٹمی سمجھوتے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ویانا میں ہونے والے مذاکرات میں ایران کے مفادات کا حصول اور ایران پر عائد پابندیوں کا خاتمہ ایک لازمی امر ہے، اور ہمیں امید ہے کہ مذاکرات میں اہم اور بنیادی قدم اٹھایا جائے گا. دریائے اثنا قومی متحدہ کے ویانا ہیڈ کوارٹر میں روس کے مندوب میخائل اولیانوف نے واضح لفظوں میں کہا کہ ایران کی جانب سے عدم تعاون کی صورت میں بورڈ آف گورنرز کا ہنگامی اجلاس تشکیل دینے کی امریکی دھمکی تعمیری نہیں ہے. انہوں نے اپنے چینی ہم منصب کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ امریکی تحمل سے کام نہیں لے رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو خود کو قابو میں رکھنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ میں ایٹمی انرجی کی عالمی ایجنسی میں امریکی وفد کے اس خاص بیان کا خیر مقدم نہیں کرتا اور یہ تعمیری نہیں ہے. اقوام متحدہ کے ویانا ہیڈ کوارٹر میں امریکی نمائندے نے ایران پر ایٹمی انرجی کی عالمی ایجنسی کے ساتھ تعاون نہ کرنے کا الزام لگایا اور دھمکی دی ہے کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو آئی اے ای کا بورڈ آف گورنر اس بحران کا جائزہ لینے کے لیے ہنگامی اجلاس تشکیل دے گا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کے دور صدارت میں ایران اور گروپ چار جمع ایک کے مابین 29 نومبر سے مذاکرات کا پہلا دور شروع ہو رہا ہے، اور ایران نے اعلان کیا ہے کہ تمام پابندیوں کا خاتمہ ان مذاکرات میں ایرانی وفد کا سب سے اہم ایجنڈا ہوگا۔ ایران کے سابق صدر حسن روحانی کے دور صدارت میں ویانا میں ایران اور گروپ چار جمع ایک کے درمیان مذاکرات کے 6 دور انجام پائے تھے، لیکن وہ مذاکرات بعض نامعقول موقف پر امریکہ کے اصرار کی بنا پر ناکام ہو گئے تھے۔ امریکہ کی جو بائیڈن حکومت کا دعویٰ ہے کہ وہ ویانا مذاکرات کے ذریعے جامع ایٹمی معاہدے کی جانب اپنے ملک کی واپسی کی زمین ہموار کرنا چاہتی ہے، لیکن بائیڈن کے دور صدارت میں بھی امریکہ نے زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی پالیسی ترک کرنے کے لیے لازمی اقدامات انجام نہیں دیے ہیں۔ ایران کی ایٹمی انرجی کے ادارے کے سربراہ نے کہا کہ جو ملک ایٹمی سمجھوتے سے باہر نکل چکا ہے اسے ایران کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں اظہار خیال کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ایران کے ایٹمی انرجی کے ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے تہران میں ممتاز ایٹمی سائنسدان شہید محسن فخری زادے کی پہلی برسی کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران کا ایٹمی پروگرام ایٹمی سمجھوتے سے متعلق ہے، اور جو ایٹمی سمجھوتے سے نکل گئے اور جنہوں نے اس سمجھوتے کے سلسلے میں خلاف ورزی کی انہیں اس کے بارے میں اظہار خیال کا حق نہیں ہے۔ محمد اسلامی نے کہا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات کرنے والوں نے خاص طور سے ٹرمپ کے دور حکومت میں معاہدے پر عمل نہیں کیا، اور یہ کہ معاہدوں کی یک طرفہ پابندی نہیں کی جا سکتی۔ ایران کے ایٹمی ادارے کے سربراہ نے زور دے کر کہا کہ ایٹمی سمجھوتے کے بارے میں ہونے والے ویانا مذاکرات بھی اس وقت کامیاب ہو سکتے ہیں جب فریق مقابل اپنے وعدوں پر عمل کرے۔ ایران نے میڈرڈ میں منعقدہ بین الپارلیمانی یونین کے اجلاس میں سنی حکومت کے جرائم کی مذمت کرتے ہوئے فلسطین کے مظلوم عوام کے حقوق کی حمایت کی ہے۔ ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق ایرانی پارلیمنٹ کے نمائندہ وفد کے سربراہ احمد نادری نے اپنے خطاب میں سیونیوں کے ہاتھوں فلسطینیوں کے بنیادی حقوق کی بعض خلاف ورزیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ فلسطینی عوام کے مسائل و مشکلات کی معمولی جھلک ہے۔ احمد نادری نے کہا کہ اسلامی جمہوری ایران کی پارلیمنٹ نے انڈونیشیا کی پارلیمنٹ کی جانب سے بین الپارلیمانی یونین کے اجلاس میں فلسطینیوں کی حمایت میں مسودہ قرارداد پیش کرنے کو سراہتے ہوئے اس مسودہ قرارداد کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا۔ احمد نادری نے تاکید کے ساتھ کہا کہ اسلامی جمہوری ایران کی پارلیمنٹ کا خیال ہے کہ عصر حاضر کی تاریخ کے اس انسانی بحران کا مقابلہ کرنے میں حکومتوں کی ناتوانی کی صورت میں پارلیمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ فلسطین کے مظلوم عوام کے مسائل کے حل میں مدد کے لیے اپنے عوام کے جذبات کے آئینہ دار کی حیثیت سے قدم اٹھائیں اور اس سلسلے میں اپنے تمام وسائل کو بخوبی بروئے کار لائیں۔ 143 عالمی بین الپارلیمانی یونین کے اجلاس میں شرکت کے لیے ایران کی پارلیمنٹ کے ڈپٹی اسپیکر علی نیکزاد کی سربراہی میں مجلس شورا اسلامی کا ایک وفد اسپین کے دورے پر ہے۔ پاکستان کے نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی نادرا نے ڈیٹا ہیکنگ سے متعلق ایف آئی اے عہدیدار کے بیان پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اس کو مسترد کر دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کے سینئر عہدیدار کی جانب سے نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی نادرا کے ڈیٹا کی سیکیورٹی میں مداخلت سے متعلق بیان کو ادارے نے مسترد کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق نادرا کے ایک سینئر عہدیدار نے کہا ہے کہ نادرا نے تمام احتیاطی اقدامات اٹھائے ہوئے ہیں اور اپنے پاس محفوظ ڈیٹا کی سیکیورٹی اور تحفظ کے لیے کئی تہوں پر مشتمل کنٹرول کا نظام اور بہترین طریقے سے تیار کی گئی پالیسیاں اور عملی طریقہ کار نافذ کیے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ نادرا انتظامیہ نے ایف آئی اے عہدیدار کے بیان کا سختی سے نوٹس لیا، ساتھ ہی بیان کو انہوں نے غیر ذمہ دارانہ قرار دیا اور متعلقہ حکام سے درخواست کی کہ متعلقہ افسر سے وضاحت طلب کی جائے۔ اخبار ڈان کی رپورٹ کے مطابق اس ضمن میں رابطہ کرنے پر چیئرمین نادرا طارق ملک نے کہا ہے کہ انہیں یہ دیکھ کر مایوسی ہوئی کہ کس طرح نان ٹیکنیکل بیوروکریٹ اور کچھ سرکاری ملازمین دشمنوں کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے میں سادہ لوہانہ کردار ادا کرتے ہیں۔ یاد رہے پاکستان کی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی کے اجلاس میں بریفنگ دیتے ہوئے ایڈیشنل ڈائریکٹر ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ ڈاکٹر طارق پرویز نے دعویٰ کیا تھا کہ نادرا کا بائیو میٹرک ڈیٹا ہیک ہو چکا ہے۔ ہندوستان میں مرکزی حکومت نے پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس کے پہلے ہی دن متنازع زرعی قوانین کی منسوخی کا بل پیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نئی دہلی سے یو این آئی کی رپورٹ کے مطابق پارلیمنٹ کا سرمائی اجلاس پیر سے شروع ہو رہا ہے اور متنازع زرعی قوانین کی منسوخی کا بل لوک سبھا کے پہلے دن کے ایجنڈے میں شامل ہے۔ خیال رہے کہ ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی نے چند روز قبل متنازع زرعی قوانین کی منسوخی کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد گزشتہ بدھ کو مرکزی کابینہ کی میٹنگ میں ان قوانین کی منسوخی سے متعلق بل کو منظوری دی گئی۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر انوراگ ٹھاکر نے کابینہ کی میٹنگ کے بعد اعلان کیا تھا کہ حکومت سرمائی اجلاس کے پہلے ہفتے میں ہی ترجیحی بنیادوں پر متنازع زرعی قوانین کو منسوخ کرنے کی کارروائی شروع کر دے گی۔ اس کے پیش نظر کانگریس اور بھارتیہ جنتا پارٹی سمیت دیگر جماعتوں نے ویب جاری کرتے ہوئے اپنے اراکین کو پہلے دن ایوان میں موجود رہنے کی ہدایت کی ہے۔ تینوں نئے زرعی قوانین گزشتہ سال ستمبر میں منظور کیے گئے تھے، لیکن کسانوں کی کئی تنظیموں نے ان قوانین کو کسان مخالف قرار دیتے ہوئے گزشتہ سال 26 نومبر سے ان کے خلاف احتجاج اور دھرنا شروع کر دیا تھا، جو تاحال جاری ہے۔ روس، چین اور ہندوستان کے وزراء خارجہ نے صرف فریقی اجلاس کے اختتامی بیان میں یورپ اور امریکہ کی جانب سے ان کی پالیسیوں کی مخالفت کرنے والے ملکوں کے خلاف یکطرفہ طور پر عائد کی جانے والی پابندیوں کی شدید مذمت کی ہے۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف، چین کے وزیر خارجہ وانگ جی اور ہندوستان کے وزیر خارجہ جے شنکر نے جمعے کی شام اپنے ایک آن لائن اجلاس کے اختتام پر جاری کیے جانے والے بیان میں یورپ اور امریکہ کی جانب سے ان ملکوں کے خلاف یکطرفہ طور پر عائد کی جانے والی پابندیوں پر کڑی تنقید کی ہے جو ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ تینوں ملکوں کے وزراء خارجہ کے بیان میں کہا گیا کہ یکطرفہ طور پر عائد کی جانے والی پابندیوں سے نہ صرف ان ملکوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، بلکہ ان پابندیوں سے اقتصادی اور تجارتی تعاون پر بھی منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف، چین کے وزیر خارجہ اور ہندوستان کے وزیر خارجہ نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے عائد کی جانے والی پابندیوں کو چھوڑ کر یکطرفہ طور پر عائد کی جانے والی ہر ملک کی پابندیاں بین الاقوامی قوانین اور اصول کے منافی ہیں۔ انہوں نے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ اس طرح کے اقدامات سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا نظام کمزور اور بین الاقوامی اقتصادی تجارتی تعاون کا عمل بھی بری طرح سے متاثر ہوتا ہے۔ سرگئی لاوروف، وانگ جی اور جے شنکر نے اپنے بیان میں کہا کہ بین الاقوامی سطح پر اقتصادی شعبوں میں ترقی پذیر ملکوں کا ہر مشترکہ اقدام غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ ان تینوں وزراء خارجہ نے اسی طرح بین الاقوامی مالیاتی نظام میں اصلاحات کی ضرورت پر زور دیا۔ آر آئی سی سے موسوم روس، ہندوستان اور چین کے وزراء خارجہ کا 18 اجلاس جو آن لائن تشکیل پایا ہندوستان کی صدارت میں منعقد ہوا۔ ان تینوں ملکوں کا آئندہ اجلاس 2022 میں چین کی صدارت میں منعقد ہوگا۔ سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے ایک بار پھر یمن کے دارالحکومت سنا کو وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنایا ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمنی فوج کا کہنا ہے کہ سعودی اتحاد کے اعلی کار فوجیوں نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران الحدیدہ میں 119 بار جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مختلف علاقوں پر گولہ باری کی۔ المسیرہ کی رپورٹ کے مطابق یمن کے صوبہ الحدیدہ پر جارے سعودی اتحاد کے جنگی اور ڈرون طیاروں نے پروازیں کی، توپ کے گولے برسائے اور میزائل داغے اور بھاری اور ہلکے ہتھیاروں سے حملہ کر کے 119 مرتبہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کی۔ اسی طرح جارے سعودی اتحاد نے جمعرات کے روز صبح مارب اور سعدہ کے رہائشی علاقوں پر حملے کیے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین، العين والفري قين من عرب ومن عجم والفري قين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبينا الأبير الناهي فلا أحد نبينا الأبير الناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم أبر في قولي لا منه ولا نعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هو من الأهوال مقتحم لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعا إلى الله فالمستمسكون به دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مستمسكون بحبل غير منفصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاق النبيين في خلق وفي خلق فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم ولم يدانوه
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام اسلام پلس. پروگرام اسلام پلس کے بعد ہم نشر کریں گے دعائے امام زمانہ جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی. سامعین اس سے پہلے کہ ہم پروگرام اسلام پلس نشر کریں گے ہم آپ کو اپنی ویب سائٹ کا ایڈریس بتاتے چلیں تاکہ آپ تازہ ترین خبروں سے آشنائی کے لیے بھی ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کر سکیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سامعین آپ سماعت فرمائیے پروگرام اسلام پلس.
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہیں. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sahar.tv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں.
کہتے ہیں کہ خدا حکیم و دانا ہے، وہ ایسا کوئی کام نہیں کرتا جو فضول و عبس ہو، تو طبیعی اور اجتماعی بلائیں جو دنیا میں پائی جاتی ہیں کیا یہ فضول نہیں ہیں جو انسان کے اپنے مقصد تک پہنچنے میں رکاوٹ بنتی ہیں؟
جی بہت اچھا سوال ہے کہ اللہ حکیم ہے اور عادل ہے، تو یہ طرح طرح کی بلائیں کائنات میں کیوں ہمارے سامنے آتی ہیں؟ یہ مشکلات، طوفان کی مشکل ہے، زلزلے کی مشکل ہے، سونامی کی مشکل ہے، یا بہت سے امراض ایسے پائے جاتے ہیں جس میں مومنین، غیر مومنین، کفار و مشرکین سب مبتلا ہیں، اللہ حکیم اور عادل ہے، تو یہ سب بلائیں کیوں پیش آ رہی ہیں اور اللہ ان کی روک تھام کیوں نہیں کر پا رہا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے اور معقول سوال ہے، اور عقل کے ذریعے اسے حل بھی کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں وہ دنیا کون سی دنیا ہے؟ یہ عالم ہستی، عالم مادہ ہے، مادے کے اپنے کو تقاضے ہیں اور اس کی ایک طبیعت ہوتی ہے۔ یہ نظام مادی جو ہے یہ سب اس کی وجوہات ہیں، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ نظام مادہ کے یہ تقاضے ہیں، اس کا یہ تقاضا ہے کہ ایسی چیزیں پیش آتی ہیں، اور اگر اس کو اس کے تقاضوں سے الگ کر دیا جائے تو اس کا پھر عالم مادہ ہونا باقی نہیں رہ جائے گا، اس کی مادیت ختم ہو جائے گی، اس کی حیات بدل جائے گی، چونکہ یہ چیزیں اور عالم مادہ میں اس کا ظہور یا اس آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ جہاں عالم مادہ ہوگا وہاں یہ چیزیں رونما ہوں گی۔ لازم و ملزوم ان چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ جو ایک دوسرے سے جدا نہ ہو سکتی ہوں، اور اگر انہیں جدا کیا جائے تو وہ اپنی اصل پہ باقی نہ رہیں۔ عالم مادہ کے یہ سب تقاضے ہیں، لہٰذا انہیں عالم مادہ سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ عالم مادہ کی تخلیق ہی اسی طرح سے ہوئی ہے کہ ہم ان سب بلاؤں کو، طوفانوں کو، سرد و گرم زمانہ کو، بیماریوں کو جدا نہیں کر سکتے، یہ اس کا لازمہ ہے عالم مادہ کا۔ اگر ان سب کو جدا کیا جائے تو عالم مادہ نہیں رہ جائے گا، اور یہ مقصدیت کے خلاف ہے۔ بالکل اسی طرح سے مثال کے طور پہ جیسے سورج ہے، اب کوئی یہ کہنے لگے کہ سورج کی روشنی ہمیں تو بہت پریشان کرتی ہے، جہاں اس کے فائدے ہیں نقصان بھی ہے، اس کی دھوپ ہمیں بہت پریشان کرتی ہے، حالانکہ سورج بہت مفید شے ہے، لیکن اس کی زیادہ روشنی بعض لوگوں کو نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتی ہے، اور اس کی دھوپ ہمیں جہاں فائدہ پہنچاتی ہے نقصان بھی دیتی ہے، جس سے بچنے کے لیے ہم طرح طرح کے انتظامات کرتے ہیں۔ ہر وقت ہمیں نور کی ضرورت نہیں ہوتی، نور خورشید کی، سورج کی روشنی کی، اور ہر وقت ہمیں دھوپ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، جبکہ یہ ہمارے لیے ضروری بھی ہیں، لیکن ایک خاص مقدار میں یہ مضر بھی ہو سکتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ سورج سے اس کی روشنی کو جدا کر دیا جائے، اس کی دھوپ کو جدا کر دیا جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا، چونکہ اگر سورج سے نور کو جدا کر دیا جائے یا دھوپ کو جدا کر دیا جائے تو وہ پھر سورج ہی نہیں رہ جائے گا۔ ہاں، اس میں کچھ کمی واقع ہو سکتی ہے، جن کے انتظامات آج دنیا نے کر رکھے ہیں، کبھی کبھی بادل بھی مانے ہو جاتا ہے تو روشنی اور دھوپ میں کمی ہو جاتی ہے، ورنہ ہم ایسے مکانات بناتے ہیں، ایسے انتظامات کرتے ہیں جس سے دھوپ سے بچا جا سکے، اس کی روشنی سے بچا جا سکے۔ اسی طرح سے یہ عالم مادہ ہے، سورج کی روشنی اور دھوپ کی طرح اس میں بلائیں بھی ہیں، تکلیفیں بھی ہیں، امراض بھی ہیں، انہیں بالکل ختم تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن اللہ نے عقل دی ہے، انسان کو شعور دیا ہے، ترقیاں دی ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دی ہیں، ان کو کم کیا جا سکتا ہے، طب کے ذریعے سے کم کیا جا سکتا ہے، ڈاکٹری کے ذریعے سے کم کیا جا سکتا ہے، انہیں ختم بالکل نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان کو گھٹانے اور ان کو کم کرنے کا یا ان بیماریوں سے شفا پانے کے طریقے ایجاد کیے جا سکتے ہیں، چونکہ عقل انسانی میں اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے۔ چنانچہ ان سے بچنے کے لیے بہت ساری بیماریوں سے بچنے کے طریقہ علاج ڈاکٹروں نے ایجاد کر لیے ہیں، آگے چل کے بہت سی بلاؤں سے محفوظ رہنے کے لیے طریقے ایجاد کیے جا سکتے ہیں، ذہن انسانی میں یہ صلاحیت ہے۔ لہٰذا عالم مادہ میں جو بھی کچھ رونما ہو رہا ہے اس سے اللہ کی حکمت اور اللہ کی عدالت پہ کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا ہے۔
قرآن میں آیا ہے کہ کل روز قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے محضر میں شکایت کریں گے کہ میری امت نے قرآن کو ترک کر دیا تھا۔ اگر یہ آیت صحیح اور درست ہے تو ہمیں قرآن کو ترک ہی کرنا ہوگا تاکہ ہمارے نبی کی بات سچ ثابت ہو سکے۔
یہ سوال بہت بڑی اہمیت کا حامل اس وجہ سے ہے چونکہ تمام کی تمام امت مسلمہ پیغمبر اکرم کی گرویدہ ہے، تمام کی تمام امت مسلمہ پیغمبر اکرم کے تابع ہے، اور سب کے سب مسلمان یہی چاہتے ہیں کہ ہم کسی ایک عمل میں بھی رسول اسلام سے نافرمانی نہ کر پائیں۔ لیکن ایک ایسی چیز کہ جس کو سب مسلمان کہتے ہیں کہ ہم اس سے متمسک ہیں، اور وہ کون سی چیز ہے؟ وہ چیز ہے قرآن کریم۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ تمام کے تمام مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اس سے متمسک ہیں، ہم اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ لیکن قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ ایک دن وہ آئے گا کہ جب روز محشر ہوگا اور پیغمبر اکرم ستون محشر پکڑ کر اس امت مسلمہ کی شکایت کریں گے کہ پروردگار، یہ میری وہ امت تھی کہ جس نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا ہے، قرآن کریم پر عمل نہیں کیا ہے۔ لہذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمام مسلمان یہ بھی کہتے ہوں کہ ہم متمسک ہیں اس کتاب سے، اور رسول اکرم ہماری شکایت بھی کریں گے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم اس سے متمسک ہیں، لیکن اس سے متمسک ہونے کا ہم حق ادا نہیں کر پاتے ہیں۔ واقعا ہمیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ہم اس مقام پر نہ پہنچ جائیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شکایت کرتے ہوئے نظر آئیں کہ ہماری وہ امت تھی کہ جس نے سب سے بڑے امر قرآن پر عمل نہیں کیا ہے۔ اس وجہ سے کہ اگر پیغمبر اکرم کی یہ شکایت بارگاہ الہی میں قبول ہو گئی تو پھر ہماری بخشش کا کوئی ساز و سامان نہیں رہے گا۔ اس وجہ سے کہ یہ قرآن وہ قرآن ہے کہ جس کے لیے سورہ انفال میں ارشاد ہوتا ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاته زادتهم ایمانا۔ مومنین وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور جب آیات الہی کی تلاوت ان کے سامنے کی جاتی ہے تو پھر ان کے ایمان میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ لہذا ہم یہ تصور نہ کریں کہ یہ آیت دعویٰ کر رہی ہے کہ پیغمبر اکرم روز محشر یہ شکایت کریں گے، اور اگر ہم نے عمل کر لیا قرآن کریم کی باتوں پر تو یہ بات جھوٹی ہو جائے گی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہمیں خبردار کرنے کے لیے ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے کہ مومن کی شان ہی قرآن پڑھنا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے، قرآن کریم پہ عمل کرنا ہے، اس میں تدبر کرنا ہے، قرآن کریم کا کما حقہ حق ادا کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اس کی تفسیر بدل دیں، ایسا نہ ہو کہ اس کے معنی بدل دیں اور پھر ہم یہ سوچے کہ نہیں، ہم قرآن کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے کہ ارشاد ہوتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمًى۔ خداوند عالم قیامت میں اس گروہ کو اندھا کر کے اٹھائے گا کہ جس نے پروردگار کے ذکر کو چھوڑ دیا ہے، اور پھر یہ کہیں گے کہ پروردگار ہمارے چہروں پر تو آنکھیں تھی، ہماری آنکھیں کہاں چلی گئی، بینائی کہاں چلی گئی؟ تو خداوند عالم کہے گا کہ تم نے میرے ذکر کو دنیا میں چھوڑ دیا تھا، آج میں نے اسی وجہ سے تمہاری بینائی لے لی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم پیغمبر اکرم کی اس شکایت کے مجرم نہ بن جائیں، اور ہم قرآن کریم سے ایسے جڑے رہیں کہ قرآن کریم کا کما حقہ حق ادا ہو جائے۔
کیا اس حقیقت پر کوئی تاریخی سند موجود ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام صاحب فرزند تھے؟ اگر ہاں تو امام علیہ السلام نے اپنے اموال کے بارے میں کیوں اپنی ماں کو وصی قرار دیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں، تمام علماء شیعہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام صاحب فرزند تھے. ہم شیعوں کے ہاں اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. تمام شیعہ علماء اس بات پر متفق ہیں کہ گیارہویں امام امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام صاحب فرزند تھے. لیکن اہل سنت والجماعت میں یہ مسئلہ اختلافی ہے کہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام صاحب فرزند تھے یا صاحب فرزند نہیں تھے. اور سنت والجماعت میں سے بعض اہل تاریخ اور بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام صاحب اولاد تھے. ان میں سے ایک بڑے عالم دین ہیں سنت والجماعت کے، جن کا نام ہے ابن عسیر. ابن عسیر اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام صاحب اولاد تھے، صاحب فرزند تھے، اور ان کے فرزند کا نام محمد تھا، جن کے بارے میں شیعہ افراد کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ سامرہ کے سرداب میں جا کے غائب ہو گئے اور شیعہ ان کے ظہور کے منتظر ہیں. اسی طریقے سے ذہبی نے بھی اپنی تاریخ میں اس بات کی تائید کی ہے کہ شیعوں کے گیارہویں امام امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام صاحب ولد اور صاحب فرزند تھے. اب بات یہ ہے کہ اگر امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام صاحب فرزند تھے تو آپ نے اپنا وصی اپنی مادر گرامی کو قرار کیوں دیا تھا؟ دیکھیے، کبھی ایسا ہوتا ہے مصلحت اس بات کی مقتضی ہوتی ہے کہ حجت خدا کی جان کو بچایا جائے اور اس کی حفاظت کی جائے. جس طریقے سے کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے امام سجاد کی موجودگی میں ظاہری اعتبار سے تمام امور کو اپنی بہن زینب کے حوالے کیا تھا، اس کی وجہ ہمارے علماء نے یہ بیان کی ہے تاکہ یزیدیوں کی نگاہیں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے ہٹ جائیں اور وہ ان کو قتل نہ کریں. تو حجت خدا کی حفاظت کے لیے کبھی مصلحت یہ ہوتی ہے کہ کوئی امام کسی مقدس خاتون کو اپنا وصی بنا دیتا ہے، جس طریقے سے امام حسین نے کربلا کے میدان میں اپنی بہن زینب کو اپنے تمام امور کا وصی قرار دیا. اسی طریقے سے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے حجت آخر خدا کی حفاظت کے لیے اپنا وصی اپنی مادر گرامی کو قرار دیا تاکہ یہ اللہ کی حجت ظالمین کی نگاہ سے مخفی رہے اور قتل سے محفوظ رہے.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
خدا کی نعمتوں کا شکر بجا لانا کیوں واجب ہے؟ ویسے بھی ہم کس طرح اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں جس نے ہمیں ہستی اور وجود سے نوازا ہے؟ کیا یہ اس خالق ہستی کی بے احترامی نہیں ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، سب سے پہلے ہمیں شکر کے معنی سمجھنا ہوگا کہ شکر کہتے کسے ہیں. شکر کہتے ہیں لغت میں کہ سب سے پہلے ذہن میں نعمتوں کا تصور کرنا، پھر اعضاء و جوارح کے ذریعہ اپنے کردار اور رفتار کے ذریعہ اس کا اظہار کرنا، اسے کہتے ہیں شکر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شکر منعم واجب کیوں ہے؟ کیوں اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے؟ دیکھیے، شکر ایک فطری امر ہے، ایک درونی امر ہے. ہر انسان اگر اپنی فطرت کی طرف نظر ڈالے اپنے اندر تو وہ اس بات کو محسوس کرے گا, خود بخود اس بات کی طرف متوجہ ہو جائے گا کہ اگر کسی نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے, نیکی کی ہے, کچھ نعمت دی ہے, تو اس سے ہم غافل نہ رہیں بلکہ اس کا شکریہ ادا کریں. اور اگر ہم شکریہ نہیں ادا کرتے ہیں تو ہمارا ضمیر خود ہمیں جھجھوڑتا ہے, ملامت کرتا ہے کہ ہم نے, اس نے بیچارے نے ہمارے ساتھ احسان کیا تھا, ہم نے کیوں شکریہ ادا نہیں کیا. بس یہ ایک درونی امر ہے, فطری امر ہے, اور اقلاع عالم بھی اس کی مذمت کریں گے کہ بھائی کسی نے احسان کیا تھا تمہارے ساتھ تو کم سے کم تمہیں جو ہے وہ شکر ادا کرنا چاہیے تھا. اور اقلاع کہتے ہیں کہ تو حیوان سے بدتر ہے, اس لیے کہ بہت سارے حیوانوں میں یہ صفت پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے محسن کا احسان بہت اچھی طرح ادا کرتے ہیں اور مانتے ہیں. بس جب اگر ہم فلسفے کو سمجھ لیں کہ شکر کرنے کا فلسفہ کیا ہے, تو ہمیں باقاعدہ ہمارے لیے یہ واضح ہو جائے گا کہ اللہ کا شکر کرنا بے معنی نہیں ہے اور شکر بے ہدف بھی نہیں ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ شکر ہم کیوں کرتے ہیں. ممکن ہے کہ انسان شکر کرے لیکن وہ اس بات کی تمنا رکھے دل میں کہ یہ بھی ہماری قدردانی کرے, لیکن خالق کائنات ایسا نہیں ہے. وہ اگر پوری کائنات بھی کفرانی نعمت کرے نا, تو اس کی کبریائی پہ ذرہ برابر اثر آنے والا نہیں ہے, فرق آنے والا نہیں ہے. وہ غنی علی الاطلاق ہے, اس کے وہاں اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. جب وہ غنی علی الاطلاق ہے, وہ بنیاز ہے تمام چیزوں سے, اس کے وہاں یہ تصور نہیں کیا جا سکتا. تو بس یہ ہوا کہ اللہ کا شکر ہم کرنا کیوں واجب ہے, اس لیے کہ یہ ایک فطری امر ہے. جس نے بھی نعمت دی ہے, اللہ نے اتنی نعمتیں انسان کو دیے, بے نہایت نعمتیں اللہ نے انسان کو دیے, مادی نعمتیں دی ہیں, مانوی نعمت دی ہیں, اس کے مقابل میں عقل بھی کہتی ہے, فطرت بھی کہتی ہے, عقلا بھی کہتے ہیں کہ اس کی ہم اس کا شکر ادا کریں. اور یہ جو ہم شکر ادا کر رہے ہیں پروردگار عالم کا, وہ اس کا پرافٹ, اس کا فائدہ خداوند متعال کو نہیں پہنچتا ہے, بلکہ اس کا سارا فائدہ ہم کو ملتا ہے. اس لیے خالق کائنات اگرچہ بے نیاز ہے, لیکن اس کے باوجود بھی کہتا ہے کہ شکر کرو. اس لیے کہ اگر تم کفران نعمت کرو گے تو اس کفران نعمت کی کچھ ناہنجاریاں ہیں, کچھ وہ خود بخود انسان کو جو ہے وہ آئیں گے. جیسے یہ کہ کفران نعمت جو ہے عذاب کا سبب بنتی ہے, جیسا کہ قرآن مجید میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اگر لئن شکرتم لازیدنکم وئن کفرتم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, کہ اگر تم شکر کرو گے تو ہم نعمتیں زیادہ کریں گے, لیکن اگر کفران نعمت کرو گے تو عذاب شدید ہے. کیوں عذاب شدید ہے؟ اس لیے کہ خود کفر کا لازم ہے. اگر انسان کفر کرے گا تو نعمتیں کم ہو جائیں گی, کفر کرے گا عذاب کا شکار ہوگا, اور جب انسان شکر کرے گا تو اپنی انسان اصلی مقام تک پہنچ جائے گا شکر کرنے کی وجہ سے. اسی لیے کہتے ہیں کہ شکر کرنا نہایت ضروری ہے. اگر انسان شاکر ہوگا تو شکر, یعنی ہر وہ قوم, ہر انسان جو شکر کرتا ہے, شکر خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ انسان اس نعمت کا مستحق تھا. اللہ بغیر کسی دلیل کے کسی کو نعمت نہیں دیتا, اور بغیر کسی دلیل کے نعمت لیتا بھی نہیں ہے. بس انسان اگر شاکر ہوتا ہے تو نعمتیں اضافہ ہوتی ہیں, نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں. اور ایک چیز آخر میں یہ عرض کرتا چلوں کہ کائنات میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو پروردگار عالم کا شکر ادا کر سکے. سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ انسان اپنی عاجزی کا اظہار کرے کہ پروردگار کا شکر ادا کرنے سے انسان عاجز ہے. جیسا کہ روایت میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ سب سے بہترین, سب سے برتر شکر یہ ہے کہ انسان اپنی عاجزی کا اظہار کرے. لہذا خدا کا شکر کرنا بہت ضروری ہے, اور اس کا شکر کرنا, اس کا فائدہ خود ہمیں انسان تک پہنچتا ہے.
ہم ہمیشہ یہی کہتے رہتے ہیں کہ ایک بیوی کی حیثیت سے عورت کی اخلاقی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی فرما بردار ہو, دیگر اعضائے خانہ سے خوش اخلاقی سے پیش آئے. تو کیا ایک شوہر کی حیثیت سے مرد کی بھی کوئی اخلاقی ذمہ داری اسلام نے مشخص کی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل, بہت ہی عمدہ سوال ہے کہ عام طور سے یہی کہا جاتا ہے کہ عورت کی یہ اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے, وہ کام کرنا چاہے, یہ کام کرنا چاہے, لیکن واقعی معنوں میں کیا مرد کی کوئی اخلاقی ذمہ داری بھی بنتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں اسلام نے مشخص کیا ہے جہاں پہ حقوقی اور دوسرے حوالے سے ذمہ داریاں مشخص کی ہے عورت کی اور اس طرح سے ایک مرد کی، وہاں پہ اخلاقی ذمہ داریوں کو بھی مشخص کیا ہے اور مرد سے بھی اس بات کا تقاضا کیا ہے. اسلام نے جو ذمہ داریاں عائد کی ہے چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو، اس کی تخلیقی اور طبیعی اور جسمانی قوت کو نظر میں رکھتے ہوئے پیدا کی ہے، اور جتنی اس کی ذمہ داری ہے اسی اعتبار سے اس کے حقوق بھی بیان کیے ہیں. لہذا ان روحانی اور جسمانی اور اس طرح سے تخلیقی تقاضوں کو نظر میں رکھتے ہوئے ان کی ذمہ داریاں بھی مشخص کی ہیں. دیکھیں ان میں سے ایک ذمہ داری جو مرد پہ عائد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ گھریلو ضرورتوں کو فراہم کرے، گھر میں جتنی مادی ضرورت ہے ان کو بھی فراہم کرنا مرد کے ذمہ ہے، اور پھر عورت کو سنبھالنا ان کے ذمہ ہے. اسی طرح سے مرد کے ذمہ یہ بھی چیز ہے کہ جو روحانی تقاضے ہیں گھر میں، بچوں کو پیار چاہیے، بچوں کو محبت چاہیے، بلکہ خاتون خانہ کو اپنے شوہر سے محبت چاہیے، عشق چاہیے، لہذا یہ چیزیں، یہ تقاضے بھی، اس چیز کا فراہم کرنا بھی اسی کے ذمہ ہیں، اور یہ اخلاقی اور اس کی ذمہ داری بنتی ہے مرد کی. دیکھیں یہاں پہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قول نقل کرنا چاہتا ہوں، فرماتے ہیں کہ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین شخص میری امت کا تم میں سے وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنی زوجہ کے لیے اور اپنے اعضائے خانہ کے لیے خیر کا سبب ہو، بہتر ہو، اور میں تم میں سے سب سے زیادہ خیر ہوں کس کے لیے؟ اپنے اہل و عیال کے لیے. جیسے یہ بہت بڑی بات ہے کہ نبی اکرم فرماتے ہیں کہ جتنا بھی خیر ہے وہ سمیٹ کے اس شخص کے دامن میں جاتا ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ خیر و نیکی سے پیش آتا ہے. اس طرح سے دوسری حدیث میں فرماتے ہیں لیس منا من وسع علیہ ثم قطر علی عیالہ، فرماتے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ مسلمان نہیں ہے اور میں اسے اپنا امتی نہیں کہہ سکتا، جسے اللہ نے سب کچھ تو دیا ہے لیکن وہ اپنے اہل و عیال پہ تنگ دستی، تنگ کرتا ہے، ان کو سختی کرتا ہے ان پہ، یعنی جتنا اسے خرچ کرنا چاہیے تھا، جتنا اسے دینا چاہیے تھا اتنا وہ اپنے اہل و عیال پہ خرچ نہیں کرتا بلکہ انہیں سختی کرتا ہے، مشکلاتوں میں ڈال دیتا ہے ان کو. اسی طرح سے ایک اور حدیث نبی پاک کی ہے، فرماتے ہیں کہ اگر بازار میں داخل ہو جاؤ تو بازار سے ایک تحفہ لے کے اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنی زوجہ کے لیے لے جاؤ. اور انسان جب اپنے اہل و عیال کے لیے ایک تحفہ لے کے جاتا ہے، نبی پاک فرماتے ہیں کہ گویا کہ اس شخص نے صدقہ لیا ہے کس کے لیے؟ محتاجوں کے لیے. لہٰذا یہ بہت بڑی بات ہے کہ نبی اکرم اس زاویے سے ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اپنے عیال کے ساتھ سب سے بڑی ذمہ داری یہی ہے اخلاقی طور پہ، کہ ہر زاویے سے مرد جو ہے وہ اپنی زوجہ کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ وہ اخلاقی برتاؤ کرے، اس کے اندر حسن خلق ہو، اس کے اندر محبت ہو، اس کے اندر مہربانی ہو، اس کے اندر جود و بخشش کا، وہ سخاوت کرنے کا ہنر اس کے اندر پایا جاتا ہو. لہٰذا یہ چیزیں اگر ایک مرد نظر میں رکھے گا تو اس گھر کو بہتر سے بہتر گھر بنا سکتا ہے.
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے، وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما نصران يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين